رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكل نقص عليك من انباء الرسل. حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے بحر شریعت کے اندر اہل اسلام کا اور جمہور کا یہ نظریہ یہاں پر لکھا ہے، جو تقریباً پرانی تمام کتابوں کے اندر اہل سنت کی موجود ہے، کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں. ولی کتنا ہی بڑا مرتبہ والا ہو جائے، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے، اور یہ عقیدہ کفریہ ہے. دوبارہ سن لیجئے، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں، کہ انبیاء کرام علیہم رضوان تمام مخلوقات خداوندی میں یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں. ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو جائے، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے. تو اب آپ دیکھیں، یہ اسلامی عقیدہ ہے، بہت ضروری. اور یعنی کفر کا آنا، یعنی دار اسلام سے باہر ہو جانا، اس کا خلاف عقیدہ رکھنا، اس سے مراد یہ کہ یہ ضروریات دین سے ہیں، اس چیز کو لیا جائے. اب آئیے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں. یعنی کسی غیر نبی کو نبی سے بڑا ماننا یہ کفر ہے، لیکن اس کی پہلی فصل جو ہے کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہے، یہ جمہور کا عقیدہ ہے. انبیاء کرام یعنی انسانوں میں بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور فرشتوں میں بھی رسول بھیجے ہیں. رسول کے کئی معنی ہیں. رسول کا ایک معنی پیغام پہنچانا، رسول کا ایک معنی ہے کہ مخلوق خدا پر حجت قائم کرنے کے لیے نئی شریعت لے کر آنا. رسول کا ایک معنی ہے کہ بندگان خدا کے سامنے ہدایت کا پیغام بصورت کتاب کی شکل میں، صحیفے کی شکل میں لے کر آنا اور اس کی تبلیغ پر مامور ہونا، یہ رسول ہے. نبی کا معنی یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ تو ضرور ہے کہ جس طرح گزشتہ گفتگو گزری کہ واللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، نبی اور رسول میں دراصل کوئی فرق نہیں، لیکن ہلکا سا ایک درمیانہ سا فرق بن جاتا ہے، اور وہ باریک سا فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتے ہیں، جدید قانون نئی شریعت رکھتے ہیں. نبی صاحب کتاب نہیں ہوتے، نبی صاحب ان کے پاس نہیں ہوتے، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتے، بلکہ وہ رسول کے ماتحت ہوتے ہیں. جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھیے آپ کہ وہ ماتحت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت تو نبی جو ہوتے ہیں وہ ماتحت ہوتے ہیں رسولوں کے، اور رسول پر جو کتاب اور شریعت آئی ہے اس کے مبلغ ہوتے ہیں. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں. اس کو علم منطق میں کہتے ہیں عموم خصوص مطلق، یعنی ہر رسول نبی ہوگا. نبی کیونکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس مرتبے کو لینا، اور رسول بمانا تبلیغ کے منصب پر آ جانا، اور تبلیغ کے منصب پر آنا یعنی لوگوں تک بات پہنچانا باقاعدہ ایک مستقل اتھارٹی کی صورت میں، کہ ان کو اللہ نے ایک نئی کتاب دی، نیا صحیفہ دیا، نئی شریعت دی. تو رسول ہونا ایک اضافی صفت ہے. تو ہر رسول نبی تو ہوگا، لیکن ہر نبی رسول ہو ایسا ضروری نہیں. اسی طرح اب فرشتوں میں نبی تو نہیں ہوتے، فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں، یعنی قاصد ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے جو پیغام پہنچاتے ہیں.
لیکن وہ اس اعتبار کے رسول نہیں ہوتے کہ جن کو تبلیغ پر مامور کیا ہوا کہ وہ آ کر باقاعدہ لوگوں کو ہدایات کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کو مانو، یہ ان کا منصب نہیں. ان کا منصب یہ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ مبلغ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. مبلغ بمانا بیان کرنے والا نہیں، پہنچانے والا. اللہ کی طرف سے وہ پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں. تو اب دو باتیں ذرا توجہ سے سنیے تاکہ آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں. انسانوں میں بھی رسول ہیں اور فرشتوں میں بھی رسول ہیں. فرشتوں میں جو رسول ہیں وہ چار ہیں. فرشتوں میں نبی نہیں ہوتے، میں بتا دیا آپ کو، اور فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. اور انبیاء کے اندر جو رسول ہیں ان کی تعداد 317 313 یہ تعداد ہیں. اہل سنت و جماعت کا جمہور کا یہ عقیدہ ہے معتزلہ کے مقابلے میں. اب آپ ان کو معتزلہ کہہ دیں، رافضی کہہ دیں، اقلیات کا کہہ دیں، تو یہ ایک طرف ہو گیا. معتزلہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ملائک جو ہیں، فرشتہ رسول جو ہیں، وہ انسان رسول سے افضل ہیں. اہل سنت و جماعت جمہور ان کے مقابلے پر یہ نظریہ رکھتے ہیں. اس لیے میں جمہور کہہ رہا ہوں، اجماعی مسئلہ نہیں، یعنی قطعی نہیں. اور اسی کو علامہ طفزانی رحمہ اللہ نے ذنی عقیدہ لکھا ہے. لیکن عقیدہ یہی رکھا جائے گا کہ جو انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین میں ملائکہ آئیں، انبیاء علیہ السلام میں جو رسول آئے ہیں وہ ملائکہ رسولوں سے افضل ہیں. اب آئیے اس پر تھوڑی سی دلائل. اور یہ جو بات کی بات ہے کہ ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو جائے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو نظریہ قطعی ہے. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی پر افضل مانے بتائے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت پر، ان کی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت کے اوپر آیات اتاری ہیں، تو اس کا انکار لازم آئے گا. اب آئیے اس بات کی طرف چلتے کہ انسان کو اللہ نے فرشتوں سے برگزیدہ بنایا بصورت انسان رسولوں کے، کیونکہ انسان رسول جو ہیں وہ فرشتہ رسولوں سے افضل ہیں. اس پر تھوڑا سا استدلال کرتے ہوئے بات کو میں عرض کرنا چاہوں گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 17ویں سورت ہے، 15واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 70 ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کو بیان کیا ہے، یعنی ساری مخلوقات میں انسان سب سے عزت والا اشرف ہے اور افضل ہے. اس پر یہ دلیل ہے، دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت دی. یہ آیت دلیل پڑ رہی ہے کہ فرشتہ رسولوں کے اوپر جو ہے وہ انسان رسول جو ہے وہ افضل ہے. فرما وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بے شک ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ، سب سے بہت سو سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. تو یہ آیت کریمہ آپ دیکھیے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کہ کلام نے واضح طور پر انسان کے شرف المخلوقات ہونے کو واضح کر دیا کہ ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. اب یہاں پر آئیے جو مفسرین نے اس کا خلاصہ نکالا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی کیا وجہ ہیں. ان میں سے چند میں موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں، تفصیل تو اس کی بہت لمبی. قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے اس کی کئی وجوہ ہیں. اس میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں صرف انسان کو اپنا نائب بنایا، یعنی اصل نائب تو حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے، اور وہ بنائے گئے حضور کی وجہ سے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہاں پر جس نہج پر ہم بات کر رہے ہیں، اللہ نے جن کو نائب بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. ان کے بعد انسان، ان جو ان کی اولاد جو ان کے نقش قدم پر چلی، غیر انبیاء، تو وہ معنن نائب ہوئے، یعنی ایک معنی میں نائب ہوئے ان کی اتباع کے اندر. اصل نائب جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور خطاب کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو فرشتوں کے اوپر انسانوں کی اشرفیت کا جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں اصل انسان، اول انسان، اول البشر، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنایا. اب آگے بڑے مبارک عقیدے آئیں گے، ذرا توجہ کی. جیسا قرآن میں ارشاد ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے فرشتوں کو نہیں عطا فرمایا. دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا. یہ افضلیت ہے انسان رسول کی، انسان نبی کی. حضرت آدم علیہ السلام رسول تو نہیں تھے، یعنی نبی تھے، تو یہ آج اس کی وضاحت ہم کریں گے. تو یہ انسان رسول اور نبی کی افضلیت جو فرشتوں کے اوپر، اس کی دلیل یہ کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بشر کو، سب سے پہلے انسان کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ علم عطا فرمایا، جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا. یہ آگے آیت آ رہی ہے انشاءاللہ، کس چیز کا علم دیا، کیسے دیا، کیا ہوا، یہ بات ہم اپنے موضوع کے اوپر آگے ذکر کریں گے. لیکن ابھی صرف وجہ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے افضلیت، انسان کی افضلیت ملائکہ کے اوپر ہے. تیسری وجہ، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا، اور انسان کو یعنی حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی خاص قدرت سے پیدا کیا، ہاتھ سے تو اللہ پاک کے خاص قدرت سے پیدا کیا. اور اس کا اظہار سورہ صاد میں آیت نمبر 75 کے اندر ہوتا ہے. اللہ فرماتا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا اس کو سجدہ کرنے سے، جن کی عزت و توقیر یہ تھی کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو تو سجدہ کرنے سے انکار کر گیا، ان کی تعظیم سے انکار. تو اس آیت کریمہ نے ذکر کیا کہ فرشتے اور یہ تمام مخلوقات کن سے پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم کو اللہ نے اپنے خاص دست قدرت سے پیدا فرمایا. اسی کی مثال دیکھیے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو مارے، جھگڑا ہو گیا تو تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو مارے تو چہرے سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. یہ خاص قدرت کا اظہار ہے، صورت بمراد یہ ہے کہ شانوں پر پیدا کیا ہے. تو لہٰذا انسان کی وجاہت اس کا چہرہ ہے، اور خصوصاً ماں باپ بچوں کو چہرے پر نہ ماریں. اور یہ تو عام لڑائی جھگڑے کے اندر گویا کہ مسلمانوں کو احتیاط کی طرف گئے، کہ اتنا بندہ حواس باختہ ہو گیا اور اپنے اوپر کنٹرول نہ کر پایا، اس کو اتنا غصہ آ گیا اور وہ آگے مارنے کے لیے لپکا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف البر وصلہ کی کہ وہ چہرے پر وار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اپنی شان و عظمت و جلالت کے ساتھ پیدا کیا. سورج جس لیے شکل و صورت ہماری پکچر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین تو پکچر اور رنگ سے پاک ہے، کیونکہ یہ جسم کی صفات ہے. مجھے ایک بچہ پھر کہنے لگا کہ جب اللہ پکچر سے اور رنگ سے پاک ہے تو دیکھا کیسے جائے گا، کیونکہ جو کلر ہی نہیں ہے تو اس کو دیکھا کیسے جائے گا. ہم نے کہا جو اللہ رب العالمین جب کلر کے ذریعے دکھا دیتا ہے تو بغیر کلر کے بھی دکھا سکتا ہے، تو یہ کیا کہ کلر ہو تو دیکھا جائے. ایک بندہ اس کی آنکھ لگی ہوئی لیکن اس کی آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، کلر سامنے لیکن اندر نور ہی نہیں ہے. تو کلر کے ہونے سے دیکھا جائے یہ مراد نہیں، مراد یہ کہ اللہ رب العالمین دکھاتا ہے. جس طرح معراج النبی کے میں بات ہوئی تھی کہ کسی کو دیکھنے کے لیے اس کا سامنے ہونا ضروری ہے. آپ اگر میرے سامنے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، یعنی مخالف شم پر کوئی ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں گے. آپ پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، اللہ رب العالمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو جو دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی کو دیکھنے کے لیے اس کا جہت مخالف سامنے ہونا ضروری ہے؟ تو اگر اللہ کو سامنے کہیں گے تو اللہ کے لیے جہت خاص ہو جائے گی، اور جہت جسم کی علامت ہے، اور یہ تو کفر لازم آئے گا. تو یہاں پر ہمارے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا اگر تم ذہن میں یہ سوال پیدا کرو کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اس سے یہ بات لازم آ رہی کہ اللہ سامنے تھا، تو کوئی کیونکہ دیکھا اس کو جاتا ہے جو مخالف سمت میں سامنے ہو، آپ کے بالکل فرنٹ جو ہوگا اس کو آپ دیکھیں گے. تو اگر اللہ کو فرنٹ مانیں گے تو اللہ کے لیے اسپیس ماننا پڑے گا، اور اسپیس یہ جسم کی صفت ہے اللہ کی نہیں، کیونکہ جو جسم میں فنا ہو جائے گا خالق اس سے پاک ہے. تو کہتے ہیں اب اللہ کو کیسے دیکھا؟ میں نے کہا چلو یہ بتاؤ اللہ بندوں کو کیسے دیکھتا ہے. توجہ ہے آپ کی، سوال یہ تھا نا کہ حضور نے اللہ کو دیکھا. آپ سو رہے ہیں، آپ لوگ سو رہے ہیں شاید، بڑا اہم مسئلہ، پھر میں آگے چلتا ہوں. میں تو عصمت کے مسئلے بیان کرنا چاہ رہا تھا، دوست مجھ سے کہہ لے کہ نہیں مجمع میں نہیں بیان کروں، بڑی علمی بحث ہے. تو لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس موضوع کو یہاں پر چھڑوں اور بیان کروں، تو آپ تھوڑا جاگتے رہیے، درد پاک پڑھیے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ذرا ذہنی پختگی ہے. سوال یہ تھا کہ جو لوگ دیدار الہی کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا تو کسی کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ ایک طرف ہو، جس کو دیکھا جائے وہ سامنے ہو. تو کیا اللہ رب العالمین سامنے تھا؟ معاذ اللہ، اگر سامنے تھا ایسے جیسے جسم ہوتا ہے اور موجود یعنی کوئی جگہ میں تھا، تو یہ تو کفر لازم آئے گا. تو اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا. تو ہمارے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا، فرما اگر آپ کا یہ سوال آپ، ہمارے علماء نے فرما ہم آپ کی پریشانی کو سمجھ گئے. آپ کی پریشانی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کا سامنے ہونا لازم آئے گا. تو ہم نے کہا اللہ بھی تو بندوں کو دیکھتا ہے، تو اس وقت اللہ کہاں ہوتا ہے؟ تو کہتے وہ بلا کیف ہوتا ہے. ہم نے کہا ویسے اس کا جواب اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر رب کا دیدار کا حکم موجود ہے، بخاری شریف کے حدیث میں موجود ہے کہ جنت میں جنتی اللہ کو دیکھیں گے. تو پھر اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ کہ اللہ فرنٹ پر ہوگا. بالکل یہ تصور غلط ہے کہ سامنے نہیں مانا جا سکتا. کیسے ہوگا؟ جیسا وہ دیدار کرائے گا. ہماری عقلیات، ہماری سائنس، ہماری فزکس اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ رب العالمین جل والا کی شان ہے، اس لیے کہ اس کی کائنات کو ہماری عقل نہیں گھیر پائی. تو جناب جو ہے کہ وہ اس کی اصل شان کی طرف کیسے اشارہ ہوگا؟ مقصود ہے دیکھنا، وہ اللہ رب العالمین دکھا دے گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو اسی طرح یہاں پر آ کر اس مسئلے کو سمجھیے کہ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ چہرے پر وار نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو اپنی صورت میں بنایا. ایک اور وجہ یہاں پر خاص طور پر علماء نے ذکر کی ہے، انسان رسولوں اور نبیوں کا فرشتوں رسولوں سے افضل ہونے پر. فرما اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق سے سب سے اچھی حیثیت پر پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور یہ دعویٰ ہے قرآن کی کہ احسن تقویم پر پیدا کیا. وہ قاضی بن یوسف رحمہ اللہ، یہ امام اعظم و حنیفہ کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا مجھے بڑی گھبراہٹ ہو گئی ہے اور میں نے اپنی بیوی کو طلاق معلق کر دی ہے، اور یہ طلاق معلق کی ہے کہ اگر تو چاند و سورج سے زیادہ حسین نہ ہوئی اور افضل نہ ہوئی تو تجھے تین طلاق ہے. کہتے ہیں میں نے جوش و محبت میں کہہ دیا اب تو یہ تو معلق ہو گئی، اور یقین چاند سورج جو ہے وہ روشنی میں میری بیوی سے زیادہ ہے اور افضل ہے. تو سارے مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو طلاق ہو گئی ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ تھے یا امام ابو قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرما تو حانس نہیں ہوا، تیری بیوی تیرے نکام ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم بنایا، کائنات میں سب سے حسین اور افضل بنایا. تو اس آیت کریمہ کو دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے واضح ہے، یہ تمام چیزیں وجوہ واضح ہو جاتی کہ اللہ نے انسانوں میں جو رسول بھیجا ہے تو انسانی رسولوں کو اللہ نے فرشتہ رسولوں سے افضل بنایا. یہی صاحب باری شریعت رحمہ اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن کی ان آیات سے ہے. اب علامہ تفسزانی رحمہ اللہ کا ایک نظریہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علامہ تفسزانی کی کتاب شرح عقائد النسوی اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں کیونکہ یہ علم العقائد کی کتاب ہے، مانا کہ حضرت علامہ تفسزانی رحمہ اللہ اشعری ہیں، ماتوریدی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف ماتوریدیہ کے ساتھ نہیں. ماتوریدی کون ہوتے ہیں وہ پہلے درس میں گزر گیا ہے، اشریہ کون ہے علم کلام کے امام وہ پہلے درس میں گزر گئے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا آگے کی بحث اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ڈائریکٹ ہم نے قصص الانبیاء نہیں شروع کیا تھا، اس لیے ساری بحث شروع کی تھی. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی کتاب درس نظامی عالم کورس کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جو بالکل بندہ عالم بنتا ہے تو آخری درجے کے موقف علیک میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی شرح عقائد کی اس کتاب کے سب سے آخری بحثوں کے اندر یہ بحث موجود ہے، جس میں علامہ تفسزانی لکھتے ہیں کہ رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں. سنتے چلیے آگے آیت پڑھیں گے مزید. رسول بشر رسول ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسول ملائکہ یعنی اب آپ دیکھیں کیٹیگری ہوگی، انسانوں میں سب سے بڑا درجہ رسولوں کا، ان کے بعد متقین کا، ان کے بعد عام مسلمانوں کا، تین درجے ہو گئے. اسی طرح فرشتوں کے اندر بھی یہی ہے، فرشتوں میں سب سے بڑا درجہ فرشتہ رسولوں کا، اس کے بعد عام فرشتوں کا. اب یہ تقابل سامنے آ گیا، اب کون کس سے افضل ہے؟ تو انسانوں میں جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ رسولوں کا ہے، وہ فرشتوں کے جو سب سے بڑا درجہ والے جو رسول فرشتے ان سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بات مکمل ہوگی. اب رسول انسان کے علاوہ جو عام مسلمان نہیں، خاص مسلمان جو صحابہ اہل بیت اولیاء کرام وہ لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں جو رسول ملائکہ تو ہو چکے ہیں ان کے مقابلے میں، اس کے علاوہ جو عام فرشتے ہیں ان سے یہ لوگ افضل ہیں، صحابہ افضل ہیں، اہل بیت افضل ہیں، اولیاء افضل ہیں. یہ اہل سنت کے جمہور کا عقیدہ ہے. غوث اعظم افضل ہیں، حضرت داتا صاحب افضل ہیں، حضرت غریب نواز افضل ہیں، اس کے بعد عام مسلمان، ان سے وہ عام فرشتے افضل ہیں. تو یہ ترتیب جو ہے وہ علامہ تفسزانی رحمہ اللہ نے باندھی ہے. جو پوری عبارت کا خلاصہ ہے، وقت کیونکہ لمبا ہو جائے گا میں پورا متن نہیں پڑھتا، لیکن اس پوری عبارت کا خلاصہ جو علامہ تفسزانی نے آخر میں کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے، اس سے بے شمار مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ جبریل امین حضور کے استاد ہیں، یہ اصول کے خلاف بات کرتے ہیں، عقیدہ پڑھتے نہیں ہیں، ایسی بس کسی نے کنی کاٹ دی ان کو بات چل رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں؟ یہ تو امت کا عقیدہ ہے کہ جو رسول، جو انسانوں میں رسول آئے ہیں وہ فرشتہ رسولوں سے افضل ہیں۔ تو حضرت جبریل تو حضرت موسیٰ کے برابر نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے برابر نہیں، تو نبی پاک جو ان رسولوں میں سب سے افضل ہیں تو ان کے برابر کیسے ہو سکتے؟ کہنے لگے جی انہوں نے آ کے حضور کو یہ یہ بتایا۔ تو ہم نے کہا اس کو آگے جا کے چل کر علامہ طوسی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بڑا پیارا سوال اسی حوالے سے ذکر کیا ہے، اور ان سوالوں کے جوابات حضرت علامہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح کہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب فرشتوں اور انبیاء کا ذکر ہو تو پہلے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ سوال ہے، پہلے فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے پھر انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو علامہ طوسی نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ ایک جواب، یہ علامہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ فرقے نے یہ سوال کیا تھا، عقلیات کے ماہرین ماہر تھے یہ۔ معتزلہ کون ہے؟ بس یہ شیعہ سمجھ لیں اس کو، کیونکہ وہی اسی عقیدے کی طرف آئے ہیں۔ آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ معتزلہ، اعتزال یہ کون تھے۔ یہ علامہ طوسی شرح عقائد کے بالکل شروع میں اس پر بحث کر دی۔ معتزلہ کے نزدیک فرشتہ افضل، فرشتہ جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہے، ان کے نزدیک فرشتہ جو ہے انبیاء سے افضل ہے، اور وہ یہ آیت پڑھتے وعلمہ شدید القوا، اس آیت سے وہ دلیل لاتے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فرشتہ معلم ہے اور انبیاء کرام متعلم ہے، یعنی شاگرد ہیں، وہ معلم ہے کیونکہ وہ لا کر باتیں بتاتا ہے۔ تو علامہ طوسی نے ایک سادہ سا جواب دیا، فرما فرشتہ معلم نہیں ہوتا، فرشتہ مبلغ ہوتا ہے، فرشتہ استاذ نہیں ہوتا کہ آگے ڈکٹیشن دے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو پیغام آیا پیغام پہنچاتا ہے، وہ تو مبلغ ہوتا ہے، معلم نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کرام ہیں جو مبلغ ہوتے ہیں، جو قوم تک ڈیلیور کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث جبرائیل کے اندر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تھا، اس کے تقریباً 7 یا 8 دن کے بعد سرکار نے دنیا سے پردہ فرما لیا تھا، 7 یا 8 دن کے بعد حضور نے پردہ فرمایا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے بیٹھے مسجد شریف کے اندر، تو ایک خوبصورت نوجوان، خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، داڑھی، زلفیں ایسی کہ جسے نہا دھو کر ابھی تیل لگا کر بالوں کو سنوار کر اچھے صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، لیکن جب وہ آئے تو ان کی شکل دہیا کلبی کی طرح تھی۔ سرکار کے صحابی حضرت دہیا بہت حسین صحابی تھے، وہ دروازے کے اندر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اتحیات ہم پڑھتے ہیں نا، ٹھہر ٹھہر کے ذرا سمجھیے میری بات کو، اتحیات ہم پڑھتے ہیں اس اتحیات اللہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، سرکار کا انداز یہ تھا، سرکار یوں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ سرکار عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مارفانی صاحب، جو بات آپ مارفانی صاحب میں ان کی توجہ لے رہا تھا، تو یہ اولیاء کا طریقہ ہے کہ وہ دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشہد کی کیفیت میں تشریف فرما ہوتے، تو حضرت جبریل اندر تشریف لائے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بالکل بیٹھ گئے، اور حضور کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ لیا، یعنی وہ بھی تشہد کی حیثیت میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر قریب بیٹھے تھے، حضرت عمر کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ دحیا اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس انداز میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا، کیونکہ ابھی میں نے تو دحیا سے بازار میں ملاقات کی تھی، اور وہ بازار سے اتنی جلدی گھر بھی چلا گیا، نہا بھی لیا، کپڑے بھی چینج کر دیے، اس وقت اس کے کپڑے کا رنگ اور تھا، ابھی کچھ اور ہے۔ تو یہ حضرت عمر کے ذہن میں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، لیکن خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ ہے تو کوئی ضرور بات، کیونکہ وہ رازدار تھے حضور کی بارگاہ کے۔ تو انہوں نے پہلے پوچھا السلام علیکم، سرکار نے کہا وعلیکم السلام۔ سرکار سے پوچھا ایمان کیا ہے، تو سرکار نے ایمان کی تعریف کی، کہنے کا آپ نے ٹھیک کہا۔ کہا اسلام کیا ہے، میں مختصرا بات کر رہا ہوں کیونکہ حدیث میں صرف عنوان بتا رہا ہوں، فرما اسلام کیا، حضور نے اسلام کی تعریف کی، کہا آپ نے ٹھیک کہا۔ کہا احسان کیا ہے، حضور نے احسان کی تعریف کی، تو کہا آپ نے ٹھیک کہا۔ کہا قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرما جو سوال کر رہا ہے وہ، جس سے سوال کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے، یعنی واضح نہیں کہ اس کا حضور نے نہیں بتایا، یعنی اسے پوچھا قیام، انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرما سوال کرنے والا سوال کیے ہوئے کے برابر ہی جانتا ہے، مجمع میں نہیں بتایا۔ کہا ٹھیک، آپ نے ٹھیک کہا، اور ہاتھ ملائے اور چلے گئے۔ تو حضرت عمر کہنے کہ میں بڑا حیران ہوں، یہ بندہ اگر سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، تو سوال بھی کرتا ہے، اور جب حضور جواب دے تو تصدیق بھی کرتا ہے، تو کہا جب اس کو پتا نہیں ہے تو پھر تصدیق کیسے کرتا ہے، اور جب اس کو پتا ہے تصدیق جب یہ کر رہا ہے، ٹھیک آپ نے صحیح کہا، تو جب پتا ہے پہلے سے تو پھر یہ سوال کیوں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب وہ چلے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرمایا عمر پہچانا کون ہے؟ تو کہا میں تو اور پھر میں نے کہا کہ حضور کون ہے؟ فرمایا جبریل تھے. جبریل تھے تمہیں دین سکھانے آئے تھے. مجھے نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ مجھے دین سکھانے, فرمایا تمہیں دین سکھانے آئے تھے. اب آپ دیکھیں جو حضور نے ایمان کی جو تعریف کی, انہوں نے پوچھا ایمان کیا, حضور نے بتایا اسلام کیا, حضور نے بتایا احسان کیا, حضور نے بتایا. جب ان کو پتا تھا تو وہی حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر ساری تقریر کر دیتے. تو اگر وہ تقریر کرتے تو شریعت نہ بنتا. انہوں نے یہ بات حضور سے بیان کی اور وہ بات جو حضور کی زبان سے نکلی تو شریعت بنی. اسی کو اعلی حضرت نے کہا نا ایمان ہے قال مصطفی قرآن حال مصطفی. تو اب آپ یہاں سے خود اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. یہ بہت معنی خیز اس حدیث کی تشریح میں علماء نے صفحے در صفحے لکھے, اتنے اس میں اتنی حکمت, اتنی معلومات اور اتنا علم ہے کہ اس کو الگ سے ایک عنوان دیا گیا ہے حدیث جبرائیل. حدیث جبرائیل جب بھی آپ اگر کتابوں میں ٹٹولیں گے کسی سے پوچھیں گے تو وہ یہی حدیث میں, یعنی ایک حدیث کو مکمل ایک عنوان شریعت مطہرہ کا دے دیا گیا کہ حدیث جبرائیل. بیٹا جہاں جگہ ملے ادھر ہی بیٹھ جاؤ, پلیز ڈسٹرب نہیں کرو. درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت جبرائیل آئے اور وہ صرف مبلغ تھے, پیغام پہنچایا, لیکن اس مبلغ تھے, صرف انہوں نے پیغام پہنچایا, معلم حضور کی ذات تھی کہ حضور نے اس کی پڑھی. تو یہ جواب حضرت علامہ طفسدانی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر ذکر کیا. اور ایک بات بڑی پیاری علامہ طفسدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں یہ بات فرما گیا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ فرماتا بے شک ہم نے تمام جہانوں کے لوگوں پر حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد اور آل عمران کو ہم نے جو ہے کہ وہ منتخب کیا اور چن لیا ہے. تو فرما یہاں استفاء چنا گیا ان لوگوں کو ہے. تو یہ آیت کریمہ بھی واضح کرتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو انسانوں میں آئے ہیں, جن کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں, وہ فرشتوں سے افضل ہیں. اچھا اب ایک بات یہاں سے آگے ہم لے کر چل رہے ہیں. یہاں تک میں نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات عقید نمبر 22 کے اندر, کیونکہ صدر الشریعہ نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا, اب ہم اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں لیکن ایک ایک لائن کے اندر کتنی باتوں کو انہوں نے جمع کیا, کیونکہ قانون تو ایک لائن کا ہوتا ہے لیکن جو جہاں سے وہ قانون بن رہا ہے اس کو آپ کھولیں گے تو وہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو ہم اس قانون کے دلائل کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہی حضرت صدر الشریعہ نے فرمایا تھا کہ, اور یہ جو آپ نے ذکر کیا میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آپ لکھتے ہیں عقید نمبر 22 میں کہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں. بات سمجھ میں آ گئی, اس کی وضاحت یہاں پر ہو چکی. ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر جانے وہ کافر ہے. یہ آیت نمبر گویا کہ عقیدہ نمبر 22 جو ان تمام عقائد سے نکلا ہے اس کو ذکر کیا. اب آئیے انبیاء کرام جو انسانوں میں ہیں, میں انسانوں کا لفظ چھوڑ دیتا ہوں چلو تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. انبیاء کرام جو ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو فرشتوں میں رسول بنائے گئے ہیں. اس کی آیت جو شروع, اس کی پہلی وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے میں اصل انسان اور اول انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا. اب آگے چلیے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ آیت نمبر 30 سورہ بقرہ, جو قرآن کریم کی دوسری سورت ہے, بڑی مشہور آیت ہے. اللہ رب العالمین شاہ فرما رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کیجیے حبیب اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتے ہیں. یہاں تک آگے ہم نہیں پڑھتے, آگے انشاءاللہ آگے موضوع آئے گا. تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین جل والا نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق فرشتوں سے یہ کہا کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیے, خلیفہ کیوں بنایا جاتا ہے ابھی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے 4 القابات آپ کے ذکر کیے ہیں. یعنی اللہ نے اپنے اس نائب کے لیے 4 الفاظ استعمال کیے. ایک خلیفہ کا لفظ آیا ہے جس طرح کہ یہاں پر آ گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب اس خلیفہ کو, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ ہم ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں, تو اب اس خلیفہ کو اللہ نے 4 الفاظ سے یاد کیا قرآن کے اندر. پہلا لفظ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. دوسری جگہ پر ان کو لفظ بشر کے ساتھ تعبیر کیا ہے, ذکر کیا ہے جو ان کی ایک صفت ہے, ان کی اصل ہے. اور اس کو فرمایا انی خالق بشرا من طین, کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، ایک جگہ پر آپ کو انسان کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بچنے والی سیاہ مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو آپ کو بالکل ایسی مٹی سے بنایا گیا جس سے گڑے اور مٹکے بنائے جاتے ہیں، بالکل خوش کراری مٹی، اور باقاعدہ آپ مٹکے کو یوں کر کے اگر آپ تھوڑا سا ٹچ کریں گے تو ٹک ٹک آواز آئے گی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے جب آپ کے بدن کو آواز ہاتھ لگاتے تھے تو باقاعدہ ٹک ٹک، یعنی اتنی کوری مٹی تھی کیونکہ اندر وہ خالی تھی، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر روح کو شامل فرمایا، تو یہ آپ کے بدن مبارک کو جو بیان کیا گیا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے، تو اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ کو خلیفہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا رنگ کیونکہ گندمی رنگ تھا اس لیے آپ کو آدم کہا گیا، ادیم العرض، اس کے کئی معنی یہ بیان کیے، ایک معنی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا رنگ گندمی نما تھا اس لیے آپ کو آدم کے نام سے، یعنی جسم کے ظاہری وضع، چہرے، مہرے اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے آپ کو بشر کہا گیا، بشر اس ظاہری کھال کو کہتے ہیں، آدم اس لیے کہتے ہیں کہ جناب وہ گندمی گو، یعنی گندمی نما، یعنی بالکل بہت زیادہ سفید نہیں اور بہت زیادہ جو ہے تو سیاہ نہیں، اس کے درمیان کی جو شکل ہے جس میں جاذبیت ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے اور جس میں ملاحت ہوتی ہے اس رنگ کے اندر، اس چہرے کے اندر، کیونکہ بالکل سفید چہرہ ہو تو اس میں ملاحت نہیں، یعنی دیکھنے کا ذوق نہیں آتا، اور بالکل ہی نہ ہو روشنی تو اسے بھی دیکھنے کا ذوق نہیں آتا، تو جس کو نمکینی حسن کہتے ہیں، یعنی ملاحت والا حسن، جس آدھی تو یہ حسن صباحت کے مقابلے میں درمیانہ حسن ہے کہ جس میں یعنی سیاہی کا بھی تھوڑا دخل ہو اور روشنی کا بھی دخل ہو، یہ جو درمیان کا توازن امتزاج ہے اس کو آدم کہتے ہیں، اور بشر جو ہے یہ خالی ساخ اور اس کی ماہیت، اور ماہیت حقیقی کے اعتبار سے آپ کو انسان کہا گیا۔ اب آئیے لفظ خلیفہ کے ساتھ جو یہاں پر بات کی گئی، تو علماء نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اس عقیدے کے ضمن میں ہم قصص سمجھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے خلیفہ قرار دیا تو خلیفہ چند وجہ سے بنایا جاتا ہے، فرما انی جائل فی الارض خلیفہ، علماء نے کہا کہ اللہ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب، اور خلیفہ وہ بناتا ہے کہ جو بوڑھا ہو چکا ہو یا اس کی ریاست اتنی بڑی ہو کہ وہ ہر جگہ خود نہیں پہنچ سکتا، تو وہ ہر علاقے کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنا دے، یا وہ انتقال کر چکا ہو تو وہ خلیفہ پہلے سے موجود ہو اس کی ریاست کو چلائے، اور یہ تینوں معنی اللہ کے لیے محال ہے، اللہ رب العالمین بڑھاپے سے پاک، اللہ اپنی ساری کائنات تک اپنے حکم کو پہنچانے کی عجز سے پاک، اللہ رب العالمین کو موت واقع ہو جائے اس سے اللہ پاک، تو علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی اسی وجہ سے تو خلیفہ بنا، اب خلیفہ کا لفظ بولا جا رہا ہے، اور حضرت آدم کی شان کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ حضرت آدم کے لیے لایا گیا وہ خلیفہ ہے، اور اہل عرب، کیونکہ عربی زبان میں وہ مفہوم آگے بڑھ رہا ہے، میں شروع سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یعنی اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ عربی ہے، اب عربی زبان کا لفظ لے کر اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر حقیقت کچھ اور ہے لفظ کچھ اور ہو تو پھر تو یہ کوئی بات ہی نہ ہوئی، تو لفظ کی معنویت اس میں ضرور ہے کہ کیوں خلیفہ کہا، مثلاً آپ اپنی ایک زبان بولتے ہیں لیکن جب انگریزی زبان میں کسی انگریز کو آپ اپنی بات سمجھانا چاہ رہے ہوں گے تو اپنی حقیقت، اپنے مفہوم، اپنے پیغام کو اس کی زبان کے جامع میں ڈالیں گے اور پھر آپ بیان کریں گے، لیکن اس کی زبان کے جو لفظ آپ لے رہے ہیں اور جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی مطابقت نہ ہوئی تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہوگی، تو اب اللہ رب العالمین جو پیغام دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ رب کی زبان عربی نہیں ہے، نہ اردو ہے، نہ فارسی ہے، رب کی کوئی زبان ہی نہیں، محبوب کی زبان عربی تھی اس لیے رب نے حق کو اس زبان میں بیان کر دیا، اس قانون کو ذرا سمجھنے کی کوشش کی دیا تاکہ یہاں سے پھر ایک رنگ اور جاذبیت آئے گی، اصل ہے اللہ کی جانب سے ہدایت اور پیغام، اب اس ہدایت کو ایکسپلین کرنے کے لیے الفاظ جو لائے جا رہے ہیں وہ عربی کے لائے جا رہے ہیں، اب عربی زبان میں اللہ نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، ہم خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو عربی خلیفہ اسی کو بولتے تھے کہ جب اصل مر جائے تو اس کا نائب اس کی ریاست کو سنبھالے، علی عربی خلیفہ اسی کو بولتے تھے جس کی ریاست اتنی بڑی ہو کہ وہ ہر جگہ نہ پہنچ سکے تو ہر صوبے کا وہ ایک خلیفہ اور وزیر بنائے، یا وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ جناب وہ حکومت چلا ہی نہیں سکتا تو اس کی آفس اور تمام معاملات کو ہینڈل اس کا خلیفہ کرے، تو کہا یہ تینوں معنی تو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو کہا پھر خلیفہ کیوں کہا، توجہ ہے، اہل عرب تو خلیفہ کا لفظ انہی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر علماء نے معنی کو کھولا، اور علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ جو پرانے قدیم زمانے سے تفسیر، کئی سو سالوں سے بڑے بڑے اولیاء نے اس تفسیروں کو پڑھ کے قرآن کو سمجھا ہے، ناصر ملت و دین، یوں سمجھے کہ ساتویں صدی ہجری سے علامہ بیضاوی کو پڑھا جا رہا ہے. بڑے بڑے اولیاء کاملین، اگر ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل جن کے علم کا شعرا ہوا اور قرآن کے وہ عالم، ظاہر سی بات ہے ولی ہوتے ہیں عالم، تو انہوں نے بیضاوی کا ذکر نہ کیا. تو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی یہ تفسیر، جس کو تفسیر بیضاوی کہا جاتا ہے، ان کے علاقے کی طرف منسوب کر کے ناصر ملت کی، تو آپ نے اس بات کو لکھا کہ دراصل یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو خلیفے کا معنی ہے وہ صادق نہیں آتا، وہ معنی کریں گے تو کفر ہو جائے گا. تو اس کا معنی کیا؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ بالکل خلیفہ اصل کی ضرورت ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کی ضرورت خلیفہ ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں تک پیغام پہنچ، اس کے اندر کمی ہے، بادشاہ میں کمی ہے. کمی کیا ہے؟ کہ وہ ہر ایک تک نہیں پہنچ سکتا. اس میں کمی ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے. اس میں کمی ہے کہ اس کا علم اتنا نہیں. اس میں کمی ہے کہ وہ مر گیا. تو اس کی کمزوری کی وجہ سے خلیفہ بنایا گیا. قاضی بیضاوی نے کمال کیا، فرمایا دیکھو خلیفے بنتے ہیں اصل کی کمزوری کی وجہ سے. یہاں اللہ نے خلیفے اپنی کمزوری کے لیے نہیں بنایا، بندوں کی کمزوری کی وجہ سے بنایا. فرمایا وہ کمزور تھے، وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ نہیں آ. اب آپ بالکل موجود ہے کہ بالکل اس خلیفے کے سیٹ پر آئے. یعنی اللہ تو دے سکتا ہے، لیکن بندہ اپنی قوت، جو قوت روحانیت ہے، اس میں اس کی اتنی طاقت نہیں کہ رب سے براہ راست سن سکے، براہ راست وہ لے سکے. اس لیے کہ وہ تو خالصتاً قدس ہے، انتہائی پاکیزگی، نورانیت سے اعلیٰ جو قدس ہے، اور یہاں پر سراسر کثافت اور غلاظت ہے. یعنی ایک بالکل نور اور ایک بالکل اندھیرا، تو دونوں میں مطابقت ہی نہیں ہے. تو کس طریقے سے وہ فیض دے اور یہ فیض لے؟ تو فرمایا اس لیے حضرات انبیاء کو پیدا کیا جاتا ہے جن کی ایک جہت اللہ کے نور سے جڑی ہوئی ہے، دوسری جہت انسانوں اور بندوں کی بشریت سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ اس طاقت اور اس جہت اس پوزیشن سے وہاں سے لیتے ہیں، اس پوزیشن سے یہاں سے دیتے ہیں. تو ان کی دو جہت، تو اس کو کہتے ہیں نائب. اس معنی میں نائب ہے کہ وہ رب سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے، بندوں سے سنتا ہے، رب کو بتاتا ہے. تو یہ جو دوسرے بندے ہیں ان میں یہ کوالٹی نہیں ہے. اب یہاں سے فرق آ گیا کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی انسانیت اور بشریت کو خلافت کے اندر آپ دیکھیے کہ عام انسان بلکہ خاص انسان بھی رب سے براہ راست نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان ہو کر رب سے براہ راست ہوتے ہیں. تو پتا چلا ان کی ایک جہت انسانیت یعنی بشریت کے طور پر ہے، اور ایک نورانیت کے طور پر ہے، کہ نورانیت کے طور پر یہ اس مزاج والے ہو کر وہاں سے فیض لیتے ہیں، اور بشریت کی طرف دینے کے لیے اس مزاج والے ہو کر اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے؟ ہم نے کہا وسیلہ تو ضروری ہے. سب سے پہلا ہدایت کا وسیلہ حضرت آدم بنے. غور کرنا میری باتوں، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ سے سنو، ایک ہے وسیلہ اور ایک ہے توکل. جس سے وسیلہ ہے اس سے توکل نہیں ہو سکتا. اگر آپ تھوڑا سا جاگ کر، یہ بہت محبوب بات جو کتابوں میں سر کھپانے کے بعد بھی کہیں سے سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے بزرگوں نے جمع کر دی، جس سے توکل ہوگا اس سے توسل نہیں ہوگا، اور جس سے توسل ہوگا اس سے توکل نہیں ہوگا. یہ دونوں لفظ کو سمجھیے آپ. یعنی جس سے آپ توکل کریں گے اس سے توسل نہیں ہو سکتا، اور جس سے توسل ہوگا اس سے یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ سے توکل ہے، اللہ سے توسل نہیں. حضور سے توسل ہے، حضور سے توکل نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم حضور پہ توکل کرتے ہیں، نہیں. ہم یہ کہیں گے ہم حضور سے توسل کرتے ہیں، توکل اللہ پر کرتے ہیں. یہ توحید ہے. کیونکہ توسل کون ہے؟ کہ منتہا اعتماد کی انتہا، مقصود حقیقی جس پر اعتماد خالص ہے، اسی کی وجہ سے تو حضور پر ہے، اور اس کے اعتماد کو پانے کے لیے حضور ذریعہ بن رہے ہیں. اصل اس کو پانا ہے اور حضور اس کا ذریعہ ہے. تو جو ذریعہ بنتا ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے، جس کے لیے بنتا ہے وہ توکل ہوتا ہے، اور وہ مقصود اصلی ہوتا ہے. تو اللہ وسیلہ نہیں بن سکتا. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو شرک کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ بندوں کو آپ نے نبیوں کا وسیلہ بنایا. میں نے کہا یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں. شرک تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں کو دے. اگر ہم نبیوں ولیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں توکل کر رہا ہوں غوث اعظم پر، میں توکل کر رہا ہوں جناب جو ہے کہ وہ رسول اللہ پر، تو یہ شرک کی صورت بنتی کہ یہ اللہ کا حق تھا بندوں کو دیا گیا. لیکن جاہل سے جاہل آدمی یہ نہیں بولتا، وہ یہ کہتا میں وسیلہ پکڑ رہا ہوں رسول اللہ کا، میں وسیلہ پکڑ رہا ہوں اولیاء کا. کیونکہ وسیلہ اللہ کا حق نہیں، یہ بندوں کا حق ہے. خدا وسیلہ بننے سے پاک ہے. توجہ سے سنیے، خدا وسیلہ بننے سے پاک ہے. ابھی اس میں ایک بحث کھل رہی ہے، ذرا آہستہ آہستہ سنیے اور اس میں بالکل میچور ہو جائیے. شرک کہتے ہیں اللہ کا حق بندوں کو دینا. شرک شراکت پارٹنرشپ سے ہے, پارٹنر بنانا, پارٹنر کب ایک آدھا اس کے پاس آدھا اس کے پاس, اس کو تو شرک کو انگلش زبان میں آپ پارٹنر سمجھ لیجیے, دونوں اکول برابر ہو گئے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے. تو شرک کہتے ہیں اللہ کا حق غیر کو دینا. لیکن جو تب جو سنیے کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں کو دینا, لیکن میرے بھائیوں جو حق اللہ کا نہ ہو وہ ہو ہی بندوں کا, تو اس کو اللہ کے لیے ماننا کفر ہوگا اور بندے کے لیے ماننا ہی توحید ہوگا. بات سمجھ رہے میری آپ؟ تو کتنی بڑی نادانی ہے کہ آپ نبیوں کا وسیلہ پکڑتے شرک ہے. میں نے کہا یہ حق ہی تو ہم کیا اللہ کا وسیلہ پکڑے؟ وسیلہ تو اللہ کا حق ہی نہیں, کیونکہ وسیلہ ہوتا ہے اصل کی بارگاہ میں ذریعہ. تو خدا کو اگر وسیلہ بناؤ گے تو مقصود کون ہوگا؟ پھر اصل کون ہوگا؟ اصل تو خدا ہی ہے, تو نبی اس کی بارگاہ میں وسیلہ. تو لہذا یہ کہنا کہ نبی وسیلہ بنتے ہیں یہ شرک نہیں, یہ توحید ہے, کیونکہ وسیلہ بننا یہ نبیوں کا حق تھا, خدا کا حق نہیں تھا. توجہ ہو گئی آپ کی؟ دیکھیں نا یہاں پر خلیفے کا معنی وسیلہ آپ کر سکتے ہیں بہت آسان سے. کوئی کہے جی نا وسیلے کی دلیل کیا؟ کہ حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا. کہ خلیفہ کیا ہوتا؟ کہ وسیلہ ہوتا. کہ کیسے؟ نائب کون ہوتا؟ ذریعہ ہوتا نا, اصل کی بات آگے بڑھانے والا. اللہ اس بات پر قادر ہے. اللہ اور دوسرا ایک مزید نفیس سن لیجیے, اللہ رب العالمین جل وعلا اس بات کا محتاج نہیں کہ لوگوں کو حضور کی دعا کی وجہ سے بخشے. اللہ اس بات کا محتاج نہیں کہ لوگوں کی مغفرت حضور کی شفاعت کے ذریعے کرے. خدا نبی پاک کی شفاعت کے بغیر بھی بخش سکتا ہے, لیکن عقیدہ نہیں بنا لینا. کیوں؟ کیونکہ وہ بخشتا نہیں. کیونکہ وہ بخش سکتا ہے لیکن اس کا قانون یہ کہ بخشوں گا یوں. تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ حضور کی, حضور جب تک بندوں کے لیے دعا نہ کریں, شفاعت نہ کریں, تو کیا حضور کی شفاعت کے بغیر اللہ نہیں بخش سکتا؟ میں نے کہا بخش سکتا ہے. کہا پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس نے قانون یوں بنایا. دماغ چل رہا ہے تھوڑا؟ تو ذرا تھکن دماغ سے اتارے. یعنی اللہ حضور کے وسیلے کے بغیر, شفاعت کے بغیر بخشنے پر قادر ہے لیکن نہیں بخشتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قانون یہ بنایا کہ محمود تو دعا کرے گا تو بخشنے. اس کا پتا چلا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں, لیکن اس نے ہر چیز کا ایک سبب بنایا ہوا ہے. تو یہ عقیدہ نہیں رکھا جائے گا کہ اللہ حضور کے بغیر بخش دے. عقیدہ یہی رکھا جائے گا کہ حضور کے ذریعے بخشا جائیں گے, کیونکہ وہ بخشنے پر قادر ہے. لیکن جب اس نے قانون بنا لیا ہے تو پھر ڈیڑھ شانہ بننے کی ضرورت نہیں. اس چیزوں کو قبول کرو جو قانون بن گیا ہے. یہ آگے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سے کہتے ہیں کہ جا اللہ رب العالمین حضور کے بغیر بخش نہیں سکتا. میں نے کہا بخش سکتا ہے. کہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اسی سے پوچھ. اس نے خود یہ واسطے بنائے, تو زیادہ آگے نہ جا اور اسی بات پر رہ جتنا اللہ نے قانون بنایا ہے. ابلیس بھی زیادہ آگے جا رہا تھا. ابلیس سے جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر, اس نے کہا میں ہمیشہ آپ کو سجدہ کرتا رہا, آدم کو کیوں کروں؟ اللہ نے کہا اب میں کہہ رہا ہوں نا, جب میرے کو کر رہا تھا سجدہ تو اور میرے ادب میں کر رہا تھا, تو آپ میرا ادب مان کے میرے محبوب آدم کو کر. کہہ لگا نہیں تجھے ہی کروں گا. تو دیکھے اصل میں تو سجدے کا مستحق اللہ ہی ہے. وہ بات اپنے تئیں صحیح کہہ رہا تھا اپنے جہالت میں, لیکن کفر کب قرار پائی؟ جب اللہ کے حکم کا انکار کیا. اللہ کے بولیے حکم کا انکار, کیونکہ جو چیز قانون نہیں تھا اور اس نے یہ سمجھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا اللہ کے سجدے کے مخالفت میں ہوگا. ارے جب اللہ نے خود اجازت دی تو یہی تو موافقت اور قانون ہے. تو حضور سے شفاعت سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب حضور کی شفاعت کو اللہ نے خود بنا دیا ہے تو یہ خود اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے. لیکن اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں, محتاج بندے تھے کہ وہ براہ راست رب تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اس لیے حضرت آدم اور جناب رسول اللہ کو بیچ میں رکھا کہ آپ کے ذریعے پیغام پھیلے گا اور آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو بخش دیں گے. تو یہ شافع اور خلیفے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں, اللہ کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عقیدہ یہی رکھا جائے گا اور یہ حق ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ رب العالمین بخش دے گا. اچھا یہاں پر ایک سوال ہوا, یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے توسل نہیں ہوگا. آسان اردو کر دوں میں آپ کو بار بار, کہ اللہ کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا اور کسی اور کو کہ پر توکل نہیں کیا جا سکتا. توکل کہتے ہیں انتہائی امتحان اعتماد کو, کہ بس اسی کی وجہ سے اور اسی پر اعتماد. مثلا آپ کہیں پر جا رہے ہیں تو جہاں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا مقصود اس لیے ہے اور جس گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں وہ آپ کا وسیلہ ہے. یہ گاڑی وہ مقصود نہیں بن سکتی اور مقصود وہ ذریعہ نہیں بن سکتا بلا تشبیہ. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ توسل جو ہے وسیلہ پکڑنا یہ بندوں کا حق ہے. تو اگر کوئی نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ پکڑتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے, کیونکہ وہ حق ہی بندوں کا تھا. کہنے لگے جی وہ تو کافر بھی پکڑتے تھے. ہم نے کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی سورہ زمر میں لکھا ہے, 24 سفارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کافر جب بتوں کو نہلاتے دولاتے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تو ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی یہ تم بتوں کو کیوں پوج رہے ہو, یہ مورتیاں کیوں بنائی ہیں؟ تو وہ کہتے ماں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. دیکھو کہتے تم بھی غوث پاک کے بارے میں یہ کہتے, تم بھی انبیاء کے بارے میں یہ کہتے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو یوں ہوا کہ مارا گھٹنا پھوٹے, بات کیا ہو رہی ہے اور کہاں فٹ کر رہے ہو آپ؟ میں مانتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے سورہ زمر میں کہ کافر اپنے بتوں مورتیوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی زلفا, ہم اپنی مورتیوں کی عبادت 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 اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہمیں بڑے کے قریب کر دیں. تو کہنے کہ وسیلہ پکڑا نا. تو میں نے کہا ان کا کفر وسیلہ پکڑنا نہیں تھا, ان کا کفر ان مورتیوں کو خدا ماننا تھا. مسلمان نبیوں اور ولیوں کو وسیلہ پکڑتے خدا نہیں مانتے. تو کافروں مشرکوں کا کفر وسیلہ پکڑنا نہیں تھا, ان کا کفر خدا ماننا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جن کو انہوں نے وسیلہ پکڑا ان میں وہ صلاحیت بھی نہیں تھی. مسلمان جن کو وسیلہ پکڑتے ہیں وہ اللہ کے کہنے پر پکڑتے ہیں, ان میں وہ صلاحیت ہے اور پھر ان کی عبادت بھی نہیں کرتے. تو کہاں وہ بات اور کہاں یہ بات؟ صرف ظاہری چیز کو دیکھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا. مثلا دیکھیں یہاں پر علامہ کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, بڑی پیاری بات. علامہ کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ان کی تربت مقدسہ پر کروڑ رحمت اتارے, بڑی پیاری بات فرماتے تھے. توجہ کرنا اس بات کی طرف, یہ فیس بک پہ پڑا رہے گا, بار بار اس کو سنتے رہنا پھر اگر بات اب سمجھ میں نہ آئے. دیکھیں چائے کی دو پیالیاں لا کر رکھ دی گئیں, سوسر اور کپ لا کر رکھ دیا گیا, اس میں چائے ہے. اب ایک بندے سے کہا گیا کہ آپ کو یہ جج کرنا ہے, یہ تحقیق کرنی ہے, یہ انالائز کرنا ہے کہ کس میں شوگر ہے اور کس میں شوگر نہیں ہے. یعنی ایک پیالی چائے سمجھ لو, چلو ایک پیالی چائے سامنے لا کر رکھ دی گئی, اس سے کہا کہ اس چائے کے اندر شوگر ہے کہ نہیں ہے, اس کو ذرا تحقیق کریں. اب مقصود ہے یعنی مطلوب ہے, حقیقی جس بات تک پہنچنا ہے وہ شوگر تک پہنچنا ہے. اب جس کے ذریعے پہنچیں گے ہم وہ توسل ہوگا. اب اس نے چائے کا پیالہ اٹھایا, ڈھونڈنا تھا پانا جس چیز کو تھا. پانا, توجہ سے ایک لفظ سنیے تاری تقریر پر, پانا, ہم نے جس چیز کو پانا تھا, دریافت کرنا تھا, جو ہماری تمام جد و جہد کا مقصود تھا, جس تک ہم نے پہنچنا تھا, وہ تھا چینی. کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں. اگر کوئی بندہ اس میں صرف چمچ گھماتا رہے تو پتا چل جائے گا. دیکھیں وسیلہ پکڑ رہا ہے لیکن مقصود تک نہیں پہنچ پا رہا, ذریعہ تلاش کر رہا ہے چینی تک پہنچنے کا لیکن اس کو چینی پتا نہیں چل رہی, تو فیل. اس نے تھوڑا سے اپنے کان پر لگایا, کوشش کر رہا ہے, یہ بھی کوشش ہے, یہ بھی ذریعہ ہے مقصود تک پہنچنے کا کہ چینی ہے کہ نہیں, لیکن نہیں پہنچ پا رہا. تھوڑا سے لے کر اس نے سونگا اس کو لیکن نہیں پہنچ پایا. ایک بندے نے آ کر پی کر کہا کہ چینی ہے کہ نہیں. تو اب آپ دیکھیں اس نے بھی ذریعہ اصل تک پہنچنے کے لیے پکڑا, اس نے بھی پکڑا لیکن اس نے غلط پکڑا اس لیے نہیں پا پایا, اس نے صحیح پکڑا تو پا لیا. یہی مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق. یہاں کی مثال سے تو صرف آپ اتنا سمجھے کہ دونوں نے ذریعے غلط پکڑے. کافر کے معاملے میں اور مسلمانوں کے معاملے میں صرف یہ فرق نہیں کہ مسلمانوں نے صحیح ذریعہ پکڑا اور کافروں نے غلط ذریعہ پکڑا, یہ بالکل ٹھیک ہے. مسلمانوں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہی ذریعے پکڑے جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا, کافروں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے مورتیوں بتوں کو ذریعہ بنایا جن کو خدا نے ذریعہ نہیں بنایا. جہاں ان کی غلطی ذریعہ بنانے کی تھی وہاں یہ غلطی یہ تھی کہ پگلو جب تم نے اس کو ذریعہ بنایا ہے مقصود تک پہنچنے کے لیے تو اسی کو کیوں خدا بنا بیٹھے؟ جب اس کو تم نے خدا کے لیے بنایا تو یہ کیوں کیسے خدا بن گئے؟ تو پتا چلا انہوں نے توسل موسل کچھ بھی نہیں کیا تھا, انہوں نے انہی بتوں کو مقصود سمجھ لیا تھا. تو مسلمان جو ہے وہ ولیوں نبیوں کو مقصود نہیں, مقصود اللہ کو سمجھتا ہے, ان کو ذریعہ بناتا ہے. اس لیے کچھ بھی کہیے وہ ان کو وسیلہ ہی کہے گا, خدا نہیں کہے گا. کتنا بڑا فرق, کتنا بڑا دھوکہ آج تک دے رہے ہیں. لمبی داڑیاں گھٹنے تک ہوتی ہیں, معذرت کے ساتھ جملہ میرے منہ سے نکل رہا ہے, کیا کروں امت کے لیے. آج تک اتنا کتنا سمپل سی بات ہے. دیکھیں میں نے لمبا کر کے بیان کیا, آپ بھی کہیں گے شاہ صاحب کہاں 15 منٹ میں لگا دیے, تو 5 منٹ کی بات تھی. میں نے کہا یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں میرے بچوں بھائیوں, لیکن نہیں ماننا ہے اس بات کو. اور چینلوں پر شور مچانا ہے، لال رومال سر پر ڈال کے شور مچانا ہے، میں نے کہا تو سمپل سا مسئلہ تھا، کیسے آپ جان چھڑا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، تم اللہ کو مجبور مانتے ہو کہ ان کے ذریعے، میں نے کہا تو وضاحت میں کر سکا ہوں، اللہ کو تو کوئی مجبور نہیں مانتے ہوں. توجہ آپ کی. اب جیسے پانی آپ پیتے ہیں نا، پیاس بجھاتے ہیں پانی پی کر. اب پیاس کون بجھا رہا ہوتا؟ اللہ، لیکن پانی اس کا وسیلہ بنتا ہے. آپ پانی کے بارے میں یہ عقیدہ کبھی رکھتے ہیں کہ میری پیاس پانی بجھا رہا ہے اللہ کے بغیر؟ نہیں. ہر جاہل سے جاہل آدمی کہتا سمجھتا ہے کہ پانی صرف ذریعہ اور وسیلہ ہے. توجہ سنیے، پانی صرف ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور اصل میں تاثیر مقصود اصلی خدا کی ہے. تو یہی سمجھیے، بادل جس طرح بارش برسا رہا ہے، بارش نہیں، بارش بادل نہیں برسا رہا، اللہ برسا رہا ہے، لیکن اس کے لیے بادل ذریعہ بن رہا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ذریعہ ہٹ جائے اور یہ تمام چیزیں ہو جائے، ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن اکثر یہ کیسا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا بادل کا اور پیاس بجھانے میں کیا پانی کا اور بھوک بجھانے میں کیا اناج کا محتاج ہو گیا؟ نہیں. اب کوئی پوچھے کہ اللہ بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا؟ میں نے کہا بجھا سکتا ہے. کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا پھر آپ افطاری میں شربت مت پیجیے گا. اس عقیدے پر جم کر رہنا بچوں، پانی نہیں پینا، اور اس عقیدے پر جم کر رہنا کہ، اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ پانی تھوڑی پیاس بجھاتا ہے. جو حضور کی شفاعت کے بارے میں سوال کھڑا کر رہے تھے نا، ابھی ادھر آ جائیں. پانی اصل نہیں ہے، اصل خدا ہے، اصل خدا پیاس بجھاتا ہے، پانی ذریعہ بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب اللہ ذریعے کا محتاج ہو گیا؟ ہم نے کہا اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے مولوی صاحب، ہم کمزور تھے اس لیے ذریعے رکھے گئے ہیں. تو کہا اللہ اس کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا؟ میں نے کہا بجھا سکتا ہے. کہنے کا پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بجھاتا. کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا پھر آج افطاری میں پانی نہیں پینا، نہ کچھ کھانا، اس طرح سحری میں پانی نہ پینا، پوری رات نہ پینا، تیسرے دن تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ سب کچھ کرتا اللہ ہی ہے ان اسباب کے ذریعے، جبکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب چاہے تو وہ آگ سے کسی کو جلا دے، جب چاہے تو اس آگ کو اپنے ابراہیم کے لیے گلزار بنا دے. یہ اہل سنت و جماعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، سرکار مجدد الفسانی شاہ عبد الحق محدث دہلوی، سرکار پیر محل علی شاہ صاحب، ان تمام اکابر ہمارے جو علماء ہیں ان کی طرف سے یہ فقیر بات آپ تک پہنچا رہا ہے. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ. کس طرح اس کو آپ گویا کہ شرک سے گردان سکتے؟ ایک بات یہاں پر بات عرض کر دوں تاکہ خلیفہ کا مفہوم پھر یہاں پر مکمل ہو جائے، اور ایک سوال کا جواب. وہ کہتے ہیں یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ، یہ جملہ دیکھیے، یہ ایسا ہے کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی، اے سیدنا عبد القادر جیلانی، شیئن للہ، یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو وسیلہ بنایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے واسطے یہ کر دیں، یہ چیز دے دیں. تو آپ تو خود اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ آپ اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کو واسطہ نہیں بنایا جاتا، تو یہاں تو شیئن للہ کہہ کر یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں، واسطہ بنایا گیا ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الاستمداد کے اندر، الامن واللہ شریف کے اندر، دیگر ہر جگہ پر اس کے جوابات دیے ہیں. علامہ شامی رحمہ اللہ کے استاذوں میں سے آتے ہیں، اور تو فتاوی خیریہ کے اندر انہوں نے اس بات کو واضح کیا اور کہ فرمایا کہ یہاں پر ایک عبارت موضوف ہے نیت کی، شیئن اکرامن للہ، یعنی اس کا معنی یہ بنتا یا شیئ یا سی شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ، ای شیئن اکرامن للہ، یعنی معنی یہ کہ اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی عزت اور اس کی شان کے خاطر ہم پر ذرا کرم فرمائیے اور یہ چیز عطا فرمائیے. تو وہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا گیا بلکہ اکرامن للہ کو ذکر کیا گیا، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی عزت اور اللہ رب العالمین کی شان کا آپ لحاظ فرمائیے اور اللہ کے حضور دعا کر دیجئے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں، یہ چیزیں گویا کہ حاصل ہو جائیں. اس پر پوری ایک تقریر ہماری غوث پاک کے حوالے سے موجود ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ بحث کی طرح اور چلی جائے گی، اس میں جتنے اعتراضات ہیں اس کے جوابات یہاں پر ہم نے پیش کر دیے ہیں. تو یہ خلیفہ بنانے کی نوعیت. آخری بات یہاں پر پیش کر کے ہم بات عرض کرنا چاہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور انسانوں کی تخلیق کے اعتبار سے جو بات ہماری چل رہی ہے قصص الانبیاء کے ضمن کے اندر، صاحب صدر الشریعہ نے جو عقیدہ بتایا اس کی وضاحت بھی ہو گئی. ایک بات یہاں پر حضرت آدم کا ذکر چل پڑا ہے، خلیفہ کی وضاحت کر دی ہم نے، وسیلے کا معنی ضرور ذہن کے اندر رکھیے گا آپ. اور وسیلے کا لفظ تو حدیث میں ہزاروں دفعہ آیا، حضرت عباس نے نہیں کہا انا نتوسل الیک بامر نبینا، کہ ہم اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے نتوسل، ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں، بامر نبینا، اپنے نبی کے چچا کا. تو لیا تو ہے صحابہ نے وسیلہ، لفظ وسیلہ. کہتے جی وسیلہ کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا توبہ کریں، تو بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث میں لکھا ہوا ہے، کتاب الاستسقاء میں لکھا، اور سب سے بڑی بات ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں لکھا ہوا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ قرآن ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 35، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، لفظ وسیلہ آ گیا نا قرآن میں، اب میں نے کہا مانا کرو تمہیں بھی وہی بات کرنی پڑے گی جو ایک گھنٹے سے مظفر شاہ کر رہا ہے، تمہیں بھی اس وسیلے کے مسئلے کو اسی طرح نپٹانا پڑے گا، تم کو بات تو قرآن میں آ گئی ہو، تم اس کہہ رہے نہیں اس سے مراد تو دعا ہے، میں نے کہا وسیلہ تو ہے نا، میں نے کہا ذریعہ، ہاں ذریعہ تو ہوتے ہیں لیکن ذریعہ، میں نے کہا لیکن میں نے جانا پہلے یہ طے کر ذریعے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کہہ لیں نہیں وہ ذریعہ، میں نے کہا ذریعہ، ہاں ذریعہ تو ہے، میں نے کہا بس یہی معاف مان لیں، بعد میں بات کریں گے کون ذریعہ بنتا کون نہیں بنتا، لیکن پہلے تو آپ اسی کو قبول کرنے پہ، نہیں نہیں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، میں نے کہا آپ کے ماں باپ ذریعہ نہیں ہوتے تو مولوی صاحب آج آپ بھی ممبر پر نہیں ہوتے، یہ کون سی بات ہے، مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا جی ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا، تو میں نے کہا یہ چہرے مبارک پر جو داڑھی ہے یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ اللہ ہے، کہنے لگا استغفر اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا ہے، کہ یہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہے، تو میں نے کہا یہ کیا بنی، کہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنی، میں نے کہا ذریعہ منہ پر آپ کے اور آپ ذریعہ کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ اتنی روشن عقیدہ ہے کہ میں حیران ہوتا، نہیں کوئی وسیلہ نہیں کوئی وسیلہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، والا کسی نے پوچھا نا کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جس کو تم مانگتے ہو اولیاء سے، اعلی حضرت نے بھی ٹھوک کے جواب دیا، ہنسنا نہیں اس پر، جواب صرف میں بتا رہا ہوں، انہوں نے الزام کیا الاستمداد کے اندر ایک اعتراض پر، انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جس کو تم مانگتے ہو اولیاء سے، یہ سوال آیا شاعری میں، اور اعلی حضرت تو امام الکلام ہے، اعلی حضرت نے آگے سے جواب دیا وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جس کو مانگتے ہو تم اغنیا سے، خیر اس سے اگر آپ لطف اٹھا سکیں تو بہت پیاری بات اعلی حضرت نے کی، وہ کیا نہیں ملتا جو خدا سے، اتنی اردو آتی ہے آپ کو، وہ کہتے ہیں وہ کیا نہیں ہے جو خدا سے نہیں ملتا جس کو تم اولیاء کے پاس لے جاتے ہو، اعلی حضرت فرمایا وہ چندہ ہی ہے نا جس کو تم خدا سے نہیں مانگتے سیٹوں کے پاس جاتے ہو، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، یہ وہابی نے شعر کیا، میں آپ مجھے کھولنا ہی چاہ رہے تو سن لیں، ایک وہابی نے اعلی حضرت کو شعر لکھ کر بھیجا تانے کے طور پر، اور اس نے کہا جی وہ کیا نہیں ہے جو ملتا خدا سے جس کو تم مانگتے ہو دربار اولیاء سے، اعلی حضرت نے جواب دیا بھابھیوں سے کہ جو تم روزانہ رسیدیں لے لے کے بھٹک رہے ہوتے ہو چندہ دو چندہ دو، تو فرمایا وہ چندہ ہی تو ہے جو نہیں ملتا خدا سے آپ کو جس کو مانگتے ہو ٹک 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 دروازہ ٹھک ٹکا کر اغنیہ سے، وہ چندہ ہی جو نہیں، اب ادھر جو تعویل کرو گے وہ بات یہاں پر آ جائے گی، تو توسل کا انکار، توسل کا انکار نہیں ہو سکتا، وسیلے پر ہزاروں دلائل ہیں، جس طرح میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی، صحابہ کرام کی زبان پر یہ چیز موجود، ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا، حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے جاؤ کا تیرے پاس آئیں، یا اللہ گناہ تیرے کیے وہاں کیوں جائیں، فرما جاؤ، تو یا اللہ مجبوری ہے، تو اللہ فرما گا نہیں یہی تو محبوبی ہے، اب تم توسل کو مجبوری سمجھ رہے ہو، وہی ایک محبت کا تقاضا تھا، تو آپ جو ہے کہ ادھر ادھر سے کھڑے ہو کر نہیں دیکھو نا، ذرا ہمارے ساتھ آ کر دیکھو تو بات تمہیں بالکل گویا کہ تمہیں ویژن کلیئر آ جائے کہ بات کیا ہے، قرآن یہ کہتا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا، محبوب جنہوں نے پوری زندگی میری نافرمانی کی جاؤ کا وہ تیرے پاس آئے، واستغفر اللہ، تیرے پاس آ کر پھر مجھ سے توبہ کر، واستغفر لہم رسول، پھر تو ان کی سفارش کر، گناہ کیا پہلے تیرے پاس آئے، تیرے پاس آ کر مجھے پکاریں، تو اللہ یہاں نہیں سن سکتا تھا، مجھے بندہ کہنے لگا اللہ یہاں نہیں سن رہا تھا، جو آپ اجمیر گئے بغداد گئے لاہور گئے، میں نے کہا آپ کہاں سے آئے، کہنے کو عمرہ کر کے، میں نے کہا اللہ اس مسجد میں نہیں سن رہا تھا تو آپ مسجد حرام گئے، توجہ ہے، میں نے کہا مولوی صاحب مسئلہ سننے کا نہیں راضی ہونے کا ہے، وہ سنتا ہر جگہ سے راضی ہر جگہ سے، سمجھ رہے، یہ آہستہ آہستہ میں توڑ توڑ کے مختلف جگہوں سے آپ کے ذہن میں بات کو واضح کر رہا ہوں، تو یہ جی اللہ تو ہر جگہ سے سنتا، میں نے کہا اس میں اختلاف کب ہے، جب اللہ ہر جگہ سے سنتا تو عرفات میں کیوں جاتے ہو، جب اللہ ہر جگہ سے سنتا تو مسجدوں کا رخ کیوں کرتے، جب اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے تو حرم میں جا کر احرام باندھ کر اتنی سختی دھوپ کے اندر چکر لگا کر طواف کر کے کھڑے ہو کر کس سے پکار رہے ہو، کہ اللہ سے، تو میں نے کہا تو اللہ گھر میں بھی سنتا ہے، کہنے کہ ہاں، تو میں نے کہا پھر اتنا خرچہ کیوں کیا، ڈیڑھ دو ڈھائی لاکھ روپے ٹیکس بھی لگ رہا ہے، سب کچھ لگ رہا ہے، پھر آپ رمضان کا ویزا لے کے لائن میں بھی لگے، تو جب وہ کام آپ کے گھر سے ہو رہا ہے تو وہاں کیوں جا رہے ہو، تو پھر کہتے نہیں یار کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہنچنے سے قبولیت مؤثر ہو جاتی ہے، میں نے کہا یہی بات ہم کر رہے ہیں، جو آپ کو آپ کے بورڈنگ کارڈ دکھایا تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا، کراچی ٹو مدینہ، کراچی ٹو مکہ جب دکھایا تو آپ کو سمجھ میں، تو یہ مین بات ہے، اس میں الجھاؤ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ذرا وہ سوکن پنا ہے کہ تو کر رہا ہے تو پھر میں نہیں مانوں گا، تو میں نے کہا سوکن پنا چھوڑ دو، جو بات کلیئر ہے، وہ ٹھیک ہے، توحید کی باتیں ہم نے ساری واضح کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے توحید کا عقیدہ تمہاری وجہ سے تھوڑی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کو ایسی ماننا ہے، اس لیے ہم نے توحید کے تقاضے پیش کیے۔ آخری ایک بات چند منٹوں میں یہاں ذکر کر کے ہم ختم کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو، یعنی ہمیں بار بار کہا کہ تمہیں مٹی سے بنا، تو ہم تو مٹی سے نہیں بنے، ہم جب پیدا ہوئے تو مٹی کا ڈھیر تھوڑی تھے۔ جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو گوشت کا پوست کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت آدم کو تو اللہ نے فرمایا کہ مٹی سے پیدا کی۔ یہ سوال ایسی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ ہم قصص الانبیاء کو لے کر اب سٹارٹ ہو چکے ہیں، تو لہذا چھوٹے چھوٹے جو گویا کہ کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں بارِ شریعت کی روشنی کے اندر، جو حضرت سعد بن شریح نے ذکر فرمایا ہے، تو اس بات کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، قرآن کریم نے انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کے کئی مرحلے ذکر کیے ہیں، ایک ذکر کیا، بڑی قیمتی بات ہے، چند منٹ کی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل میں فرماتا ہے آیت نمبر 4 میں، یعنی آپ دیکھیے اگر یہ اعتراض ہو جائے کہ ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا، جبکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے خلق الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، جو ماں اور باپ کے نطفے سے ہم نے پیدا کیا۔ میں اس کی وضاحت مزید نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایک آیت کریمہ سورۃ الدہر میں، سورۃ النحل میں آیا کہ خلق الانسان من نطفہ، ایک جگہ کہا ہم نے آپ کو مٹی سے بنایا، اب ایک یہاں پر سورہ نحل میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نطفے سے پیدا کیا۔ نطفہ جو ماں کا ہے اور باپ کا ہے، وہ جنب جب وہ درمیان میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو اس سے ماں کے بطن کے اندر بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ ہماری ماؤں کو جنت نصیب کرے، جن کی حیات ہے اللہ ان کو صحت دے، اور جن کی ہیں ان کو اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہی اللہ رب العالمین نے تناسل کا طریقہ بنایا ہے، توالد کا طریقہ بنا، تو فرمایا خلق الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ سورۃ الدہر کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج، ہم نے انسان، وہی بات ہے، ہم نے ادھر فرمایا ہم نے نطفے سے پیدا کیا، سورۃ الدہر میں فرمایا نطفہ امشاج، ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ کے، مرد اور عورت کے دونوں کے ملے جلے امشاج، اس نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرما رہا ہے، ذرا توجہ فرمائیے، سورہ المومنون کا ولقد خلقنا انسان من سلالۃ من طین، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ یہ تیسری بات آ گئی، ادھر فرمایا نطفے سے پیدا کیا، یعنی بظاہر یوں ہوا کہ جیسا ایک ہی کا نطفہ ہے، لیکن فرمایا نطفۃ امشاج، دونوں کے مخلوط کمبائن نطفے سے ہم نے پیدا کیا۔ دوسری بات، بظاہر یہ مضمون مختلف رکھ رہا ہے، لیکن یہ تخلیق آدم علیہ السلام اور ہماری تخلیق کے حوالے سے اس کو سمجھ لے رہا بندہ، تھوڑا سا اپنے ذہن میں گھماتا رہے تو نماز پڑھنے کا مزہ بھی بہت ہے۔ جب بندہ اپنی حقیقت ماہیت کو سمجھ لیتا ہے تو اپنے پھر کھال میں آ جاتا ہے، جو ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے پھر کھال میں نظر آتا، جب اپنی کھال میں آتا تو سب اس کو پھر سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے میرا رب ہر عیب سے، ربی میرا رب اعلی، جو سب سے بلند ہے، تو اس کی بلندی کا نور اور عرفان اس کے دل میں چمکتا ہے۔ جب انسان اپنی کھال میں رہتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، فرمایا ہم نے تجھے ایک نطفے، گندے نطفے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے نہیں، فرمایا نطفۃ امشاج، مخلوط ماں اور باپ دونوں کے مجموعے سے پیدا کیا۔ اب تیسری آیت سورہ المومنون کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک اللہ فرما رہا ہے، تیسری آیت کے بعد ہم نتیجہ پیش کر کے گفتگو ختم کر رہے ہیں، فرمایا ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، یعنی چھانی بھی مٹی سے پیدا کی، دیکھیں سبحان، اور پھر ہم نے اس کو، پھر اللہ رب العالمین فرمایا ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو مضبوط جائے قرار میں نطفہ بنا کر رکھا، یعنی ماں کے رحم میں اتنی زبردست اس کے لیے کوٹھڑی بنائی اور اس میں اس نطفے کو محفوظ کر دیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر آگے بات دوبارہ نطفے کا، تو کہاں مٹی اور کہاں نطفے کا پانی نما ہونا، کہاں مٹی کا خشک ہونا، اب دیکھیں کیسا ملا جلا رجحان ہے، اور یہ کس طرح ایک پورا سائنسی علم اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے انسان کی تاریخ کا۔ اور خدا کی قسم اس کو پڑھنے کے بعد بندہ جب نتیجے پر پہنچتا ہے تو بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی فرد بشر کا کلام نہیں ہے۔ آج دنیا 2000 سال ہو گئے اس قرآن کو اترے ہوئے، اور وہ تحقیق کر رہی ہے اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے جو بات قرآن کر رہا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو، ایک ایک لفظ غور کیجئے گا، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِنْ قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو مضبوط جائے قرار میں، مکان میں نطفہ بنا کر رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے رب. ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون کر دیا، جو بالکل پانی تھا اس کو ہم نے خون کی شکل دے دیا. سبحان اللہ. فرما فخلقنا العلقۃ المضغۃ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی کی شکل دے دی. سبحان فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا عظاما لحما، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی کے اوپر، ہم نے اللہ رب العالمین جلا، پھر اس پر گوشت کی بوٹی کے اوپر ہم نے ہڈیاں چڑھائی، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا. فکسونا عظاما لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا. فرما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اسے ایک مخلوق بنا دیا. آگے جملہ سنیے میرے اللہ کا، سبحان اللہ. فرما فتبارک اللہ احسن الخالقین، اب بتاؤ اللہ کتنی بہترین کاریگری کرتا ہے. سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ. اپنے آپ پر غور کریں، آپ تقریر نہیں سن رہے، اپنے وجود کو جان رہے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے یہاں پر تخلیق کے تین مرحلے بیان کیے گئے، تو میں نطفے سے، مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، نطفے کو قرار دیا، پھر اس کو مضغہ بنایا، گوشت کی بوٹی بنایا، اس کے اوپر پھر ہم نے ہڈیاں چڑھائی، اس کے اوپر ہم نے گوشت کا اور کھال کا چمڑا پہنایا، پھر اس میں روح پھونک کر تمہیں انسان بنا دیا. فتبارک اللہ، کیا جملے ہیں اللہ کے، فتبارک اللہ احسن الخالقین. سو اللہ بڑی برکت والا، جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. اب یہاں پر اعتراض یہ ہوا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے، تو علماء نے اس کو سمرائز کر دیا. فرمایا یہ تو جواب ہے، آپ ایک ایک آیت کو پڑھیں گے تو مضمون تھوڑی نکلے. کہتے ہیں انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، میں نے کہا وہ بھی پڑھ جو اللہ نے، کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا، میں نے کہا وہ بھی جا کر پڑھ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نطفے کے اوپر ہڈیاں ڈالی ہیں. کہا ہڈیوں سے بنایا، میں نے کہا وہ بھی پڑھ جس پر اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہڈیوں پر ہم نے گوشت ڈالیں. کہ وہ بھی پڑھ. کہ لگے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا پھر جا کر دیکھ جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے گوشت پر ہم نے کھال ڈالی، یہ فرمایا اس کھال کے نیچے ہڈیاں بنائی، اس ہڈیوں سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اسے خون کا جمع ہوا بنایا، اس سے پہلے کا مرحلہ اللہ فرماتا نطفہ بنایا، اس سے پہلے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو مٹی سے بنایا. میں نے کہا اس میں کوئی بھی سوال نہیں ہے، ایسی جذباتیت ہے. دیکھیں آپ غور کریں، بات ختم ہو رہی. انسان جو پیدا ہوتا ہے، عورت کا حیض اور مرد کا نطفہ، عورت کا حیض جب رک جاتا ہے، مرد کا نطفہ جب شامل ہوتا ہے، تو اس کا حیض اور اس کا نطفہ، یہ پہلی چیز نطفہ قرار پاتی ہے جس سے بچے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ غور کیجئے، نطفہ اور حیض یہ دونوں کسی سے بنتا ہے؟ جب آپ غذا کھائیں گے تو بندے میں اتنی طاقت آئے گی کہ اس کے اندر نطفے کی تاثیر آئے گی. ممنی جی یمنا، جس کو قرآن نے ذکر کیا ایک جگہ پر سورۃ طارق کے اندر، مما دافع، اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ قرآن ذکر کرتا. اللہ اکبر، اس سارے طرز تخلیق کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، بین الصلب والترائب، مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے سے وہ پانی جاری ہوتا ہے. دیکھیں کہاں آج سائنس پہنچ رہی ہے، قرآن مجید اس کو سورۃ طارق کے اندر ذکر کر رہا ہے. اللہ، ہم اپنے ماں اور باپ پر توجہ کریں، یہ تخلیقی مرحلہ. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے اس آیت میں تدبیق ہوگی. میں نے کہا تدبیق میں ایک مضمون مسلسل چل رہا ہے، ایک حقیقت کو یہاں بیان کیا، ایک حقیقت کو وہاں بیان کیا، ایک حقیقت کو وہاں بیان کیا. اس اعتراض کا جواب یہ کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور حیض کے خون سے ہوتی ہے، اور نطفہ اور حیض کا خون دونوں غذا سے بنتا ہے. ٹھیک، اور غذا گوشت اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گوشت بھی حیوانوں جن کے ہم جانوروں کے کھاتے ہیں، وہ بھی سبزہ کھاتے ہیں تو ان سے گوشت بنتا ہے، وہ گوشت ہم کھاتے ہیں غذا کے طور پر تو وہ حیض اور نطفے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. تو انسان نطفہ اور حیض سے بنا، اور یہ دونوں چیزیں غذا کے ذریعے آئیں ہیں، اور غذا جو ہے وہ گوشت اور سبزی کے ذریعے آئی ہے. گوشت بھی اگر کھایا تو وہ بھی سبزی سے آئی ہے. ٹھیک ہے، اور سبزی کا مال اگر آپ دیکھیں تو سبزی مٹی سے آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو گئی آپ کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ربنا ما خلقت ہذا باطلا وقنا عذاب النار. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی حقیقت اور اس کی شان کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سے تکبر رخصت ہو جائے، سب اسی طرح انسان پیدا ہوئے، تاکہ ہم سے کبر چلا جائے، ایک دوسرے سے برتری لے جانے والی گندی عادت چلی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ رعونت پراؤڈی بن جانا کیا ہے، قرآن نے کہا یہ تمہاری حیثیت ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اچھا مسلمان بنائے، اچھا انسان بنائے، حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق کے مطابق بنائے۔ آج کے درس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مرحلے پر چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب، ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے۔ میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پاک ہے، کیونکہ موضوع ہمارا مسلسل چل رہا ہے، اس لیے آج کی اس محفل کو ہم سیدہ پاک کے اصال ثواب کے لیے رکھیں گے۔ جس طرح ہم نے سیدہ زہرا پاک کا یوم خاص دن کر کے اس کو مکمل سیلیبریٹ کیا، تو یہ میری عظیم ماں ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سرکار کے دین کے لیے ایک بیک بون کی طرح تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں کے انتقال کے بعد، سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد ہمیشہ ان کا ذکر کرتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی وہ تو بڑی خاتون تھی تو ان کا ذکر آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں وہی بڑی تھی کہ جب تیری نسل نے مجھے چھوڑ دیا، تیرے خاندان نے مجھے چھوڑ دیا، تمہارے علاقے نے مجھے چھوڑ دیا، تو اس نے اپنی ہمت کے ذریعے اور اپنی مال کے ذریعے میری مدد کی اور میرے دین کی مدد کی۔ سب سے بڑی تاجرہ تھی، سارا جمع کیا مال اسلام پر لٹا دیا، اور اتنی بڑی مہرانی جس کو کہیے آپ، وجاہت میں شہزادی کہیے، کہ ہر امیر ترین آدمی چاہتا تھا کہ ان سے اس کا نکاح ہو جائے، لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا تو سرکار آپ کے پاس کام کر رہے تھے، لیکن سرکار کی ذاتی وجاہت کو میری ماں نے جان لیا تھا، تو اس لیے پیغام خود بھیجا، اور جب شادی ہو گئی جناب سید عالم کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیے شاب بنی ابی طالب کے اندر کھلے آسمان کے نیچے، جن کے پاس کئی نوکرانیاں ہوتی تھیں اور مخمل اور روئی اور اعلیٰ قسم کے بستروں پر وہ آرام کرتی تھی، لیکن جب سرکار کے ساتھ آئیں تو سرکار کے ساتھ ایسا ساتھ دیا کہ کھلے میدان اور مٹی اور بنجر علاقے میں 3 سال تک سرکار کے ساتھ شاب ابی طالب کے اندر ام المؤمنین تھی، اور ایسی ماں تھی، صحابہ کرام رو کر کہتے جب ہم تھک جاتے تھے نا تو ہمیں تسلی دیتی تھی، کچھ نہ ہو، ابھی سب کچھ ہونے والا، دیکھو ہم نے بھی کیا، یہ ہو جائے گا۔ اور جس دن یہ مشقت کے دن ختم ہوئے، اس دن آپ دار فانی کی طرف رحلت فرمایا، اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم والا سال حضور نے کہا، جس دن حضور کے چچا شفیق چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ نے انتقال فرمایا، تو جس سال آپ کی زوجہ انتقال، حضرت خدیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ انتقال فرما رہی ہیں، اس سال کو غم کا سال قرار دیا گیا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مرتبہ اور مقام کس قدر اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ کی ایک بہن تھی حضرت خدیجہ کی، انشاءاللہ جب ذکر کریں گے تو میں تھوڑا طبیعت اور نفوس کو تازہ کرنے کے لیے تو فاتحہ شریف ہم پڑھیں۔ میری ماں اس وقت جنت المالا کے اندر آرام فرما رہی ہیں، ہاں حضرت عبد المطلب ساتھ میں ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اونچی جگہ پر مزار مقدسہ سیدہ خدیجہ کا ہے، وہاں پر آپ آرام فرما رہی ہیں، تو آپ کی ایک بہن ہے، ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ کی طرف۔ وصال کو کئی سال ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے آپ، جو حضور سے محبت کرے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے، سرکار ان سے کتنی محبت کرے، سرکار کی ساری اولاد میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سے ہیں، سیدہ زہرا پاک کی وہ ماں ہیں، سیدہ زینب کی ماں ہیں، سیدہ ام کلثوم کی ماں ہیں، سیدہ رقیہ کی ماں ہیں، سیدنا قاسم کی ماں ہیں، سیدنا طیب و طاہر کی ماں ہیں، سبحان، صرف حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولادیں جو حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، ان کے علاوہ ساری اولادیں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ ہی سے تھی۔ تو ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر آرام فرما رہے ہیں، امامہ شریف رکھا ہوا ہے اور نالین مبارک سرکار نے اتارے ہوئے، سرکار لیٹے ہوئے، قریب میں آواز آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، جس کو بظاہر کہتے ہیں نا انتہائی بے قرار ہو کر اٹھنا، اور اٹھ کر آ کر حضرت عائشہ سے پوچھنا کہ خدیجہ آ گئی ہے، تو حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہوگی، فرمایا نہیں یہ تو خدیجہ کی بہن آئی ہے، یعنی ان کی آواز حضور یعنی سیدہ خدیجہ کے ساتھ طرح تھی، اور حضرت خدیجہ کو انتقال کیے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، یوں سمجھیے کہ 6-7 سال ہو چکے تھے، تو یہ تو حضور کو معلوم تھا، لیکن محبت یہ کہ آواز کو دیکھ کر حضور اٹھ کر آئے، فرمایا خدیجہ آ گئی ہے، تو یہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام ہے۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو آپ نے وصال فرمایا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تدفین مبارک جو ہے وہ کی ہے، وہ بقی کے جنت المالا کے اندر کی ہے مکہ مکرمہ کے اندر. تو آپ کے بے شمار فضائل و خصائل ہیں. آپ جب جا رہی ہیں غار حرا پر کھانا لے کر تو جبریل پہلے آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ شوربہ لا رہی ہیں سالن کا اور اللہ ان کو سلام کہہ رہا ہے. جب وہ آئے نا تو ان سے کہنا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. الفاتحہ. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. یا الہ العالمین میری ماں سیدہ خدیجہ کی روح پاک پر اس کا ثواب حدیثاً پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ تمام ازواج مطہرات میری ماں سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تمام بنات رسول بالخصوص سید النساء العالمین سیدہ بتول زہرا تمام امت کے اولیاء پر پیش کرتے ہیں قبول فرما. ملائے کرم اس درس میں اگر کوئی کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں تو معاف فرما. تمام کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. جو اتنا وقت علم دین حاصل کرنے کے لیے پیش کیا اس کے سخت صدقے مولائے کریم تمام کی مشکلوں کو حل فرما. اور یہ جو وقت یہاں پر دیا اس کے صدقے مولائے کریم گھریلو اور باہر کے تمام مسائل کو حل فرما. تمام بے برکتیاں ختم فرما. اس درس اور میری ماں کے ذکر کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی جو شان و مقام اور تیرے کلام مجید کا ایک جو مختصراً ہم نے دور کیا ہے یا الہ العالمین اس کی برکت سے ہماری زندگیوں سے بے برکتیاں ختم فرما. ہمارے علم میں ہمارے عمر میں ہمارے مال میں ہمارے رزق میں ہمارے صحت میں ہمارے ایمان میں ہماری اقان میں ہمارے بچوں میں ہمارے والدین میں ہمارے نصیبوں میں بچوں کے نصیبوں میں والدین کے نصیبوں میں تمام امت مسلمہ کے نصیبوں میں مولا کریم خیر فرما. تمام بچے بزرگ اور لائف ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما. عالم اسلام پر فضل فرما. پاکستان پر خاص فضل فرما. پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا کریم جب تک زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم رکھ. مرتبہ کلمہ نصیب فرما. کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین.